أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد و صلات کے بعد دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہماری لرزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. صاحبوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موت کے موضوع پر آج کی یہ ہماری گفتگو پانچویں گفتگو ہوگی. گزشتہ جمعے جن باتوں پہ کلام کیا وہ الحمدللہ میرا ذہن کہتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگی اور آپ کو وہ باتیں یاد ہوں گی کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اس زمین پر نیکیاں کرے گا، جو اس زمین پر بدی کرے گا، دونوں کا انجام مختلف ہے. جو اس زمین پر برائی کرے گا تو زمین اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آئے گی، قبر اس کو دبائے گی. کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں دوسری طرف آ جائیں. محترم حضرات، تو چند واقعات بدی سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھے تھے، ان واقعوں کو بھی آپ نے خوب سنا. آئیے، آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس زمین پر نیکیاں کرے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو زمین اس کے ساتھ کیا معاملات کرے گی. چند واقعات کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں گا. اپنی گفتگو کا آغاز رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کے چند مبارک ارشادات کی روشنی میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی نبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے دو دروازے ہیں، ایک تو وہ جس سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرا وہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے. جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے مومن کے مرنے پر روتے ہیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان سے پوچھا گیا، کیا کسی پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں، ایک تو وہ جس سے اس کا عمل جاتا ہے اور دوسرا وہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو یہ دونوں اس لیے روتے ہیں کیونکہ یہ بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ زمین جس پر یہ نماز پڑھتا تھا اور ذکر خدا کرتا تھا روتی ہے، اور فرعون کی قوم کے لیے زمین اچھے نشانات نہ تھے فرعون کی قوم کے لیے زمین پر اچھے نشانات نہ تھے اور نہ ہی ان کا کوئی عمل اچھا تھا جو آسمان پر چڑھتا، بس ان کے ہلاک کیے جانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ محترم حضرات، رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کا تیسرا ارشاد جو ابن جریر نے اس کو روایت کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مومن مسافری کے حال میں مر جائے، یعنی سفر کے دوران مر جائے، اور اس پر کوئی رونے والا نہ ہو، سرکار کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو پھر مومن پر زمین و آسمان روتے ہیں۔ محترم حضرات، آسمان کس طریقے سے روتا ہے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آسمان کے رونے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے وصال فرما جاتا ہے تو آسمان کے کنارے سرخ ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسمان کے کناروں کا سرخ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مومن کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے آسمان کے کنارے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ محترم حضرات، اور آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام کو جب مقام شہادت نصیب ہوا تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے، آسمان نے رونا شروع کیا، زمین نے رونا شروع کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتی ہے، اور وہ جگہ بھی روتی ہے جہاں پہ بندہ مومن نمازیں پڑھتا تھا، وہ جگہ بھی روتی ہے جہاں پر بندہ مومن بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتا تھا۔ تو محترم حضرات، غرض یہ کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، کہ میں نے آپ سے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جب زمین کے اندر وہ جاتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، جب تو اللہ کی عبادت کرتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب میں تیرے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر زمین وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ مومن کو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے بندہ مومن کے ساتھ پیش آتی ہے۔ محترم حضرات، آئیے آج کی گفتگو چونکہ یہاں تک میں نے محدود رکھی ہے کہ جو بندہ مومن اس زمین پر نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نیک معاملہ کرے گا، اور زمین بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نیک معاملہ کرے گی۔ محترم حضرات، آئیے رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑا کرو، جو اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا اور جو اہم سوال ہوگا وہ میرے متعلق ہوگا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث، یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی کے ساتھ ملے، اسے راضی ہو کر کے ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ جب وہ اللہ سے ملے تو اللہ اس سے راضی ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھنا لازم بنا لے، یعنی لازمن درود پاک کو جو ہے اپنا ورد بنا لے۔ محترم حضرات، آئیے اب چند واقعات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، جس سے بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ واقعی جو آدمی زمین پر نیکی کرتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، صلی اللہ علی نبی جلم والی و صحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جامع کرامات اولیاء جلد اول صفحہ نمبر 76 ہے، حضرت شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد ان کے جسم مبارک کو غسل دے کر کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا گیا. اب آپ جامع کرامات اولیاء صفحہ نمبر 276 جلد اول ہے, کہتے ہیں کہ 75 سال کے بعد, 75 سال کے بعد انہیں قبر انور سے نکالا گیا. جب 75 سال کے بعد انہیں قبر سے نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا, بالکل ان کا جسم تر و تازہ تھا, حتیٰ کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ آج ہی یہ قد بنوا کر کے لیٹے ہیں, بلکہ زندوں کی طرح آپ کے جسم مبارک میں خون بھی روا دوا تھا. حتیٰ کہ کسی نے آپ کے چہرے پر جب انگلی رب کے دبایا تو پہلے تو وہ جگہ سفید ہو گئی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی. تب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, تو تمام لوگوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے. کثرت کے ساتھ رسالت ماں صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہے وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. محترم حضرات, درود پاک کو آپ معمولی مت سمجھیے گا. اس دنیا کے اندر چاہے کوئی نیکی معمولی ہو لیکن بندہ مومن کل اسے دیکھے گا, چاہے کوئی گناہ معمولی ہو لیکن مسلمان کل اسے دیکھے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے اس دنیا میں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل وہ اسے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے اس دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل وہ اسے دیکھے گا. محترم حضرات, آئیے کہتے ہیں ایک درویش فرماتے ہیں کہ میں قبریں کھودا کرتا تھا. یہ واقعہ بھی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سعادت دارین صفحہ نمبر 143 پر یہ واقعہ موجود ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبریں کھودا کرتا تھا, ایک مرتبہ میں نے ایک مومن نیکوکار کی قبر کھودی. جب میں نے اس کی قبر کھودی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی قبر میں باغ پہلے ہی سے موجود ہے اور اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں حالانکہ ابھی اس کی میت گھر پہ رکھی ہوئی تھی, ابھی اس کی میت گھر پہ رکھی ہوئی تھی اور ابھی ادھر میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں پہلے ہی سے باغ موجود ہے اور اس کی قبر سے جو ہے وہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. قبر کھودنے کے دوران کچھ قبر کی مٹی میرے جسم پہ لگ گئی یا میرے کپڑوں پہ لگ گئی. جب میں اپنے گھر میں گیا, گھر میں جانے کے بعد میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے کہنے لگے, ابا جان, بیوی کہنے لگی اے میرے خاوند, آج کون سی خوشبو لگا کے آیا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے تیرے جسم سے یا تیرے کپڑوں سے ایسی خوشبو نہیں سونگی. اور بچے کہنے لگے, ابا جان, آج آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے جسم اور آپ کے کپڑوں سے جو ہے ایسی خوشبو نہیں سونگی. تو وہ درویش کہتے ہیں حالانکہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی, صرف قبر کھودنے کے دوران اس بندے مومن کی قبر کی مٹی تھوڑی سی میرے کپڑوں پہ لگ گئی تھی, تھوڑی سی میرے کپڑوں پہ لگ گئی تھی. تو دیکھو دوستو, جو اس دنیا میں نیک کام کرے گا قبر اس کے ساتھ کیسے معاملات جو ہے وہ کرتی ہے. اور آگے آئیے, صاحب تفسیر روح البیان نے سورہ انعام کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو لکھا, بڑا توجہ طلب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق افرازی فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک شخص آتا تھا لیکن وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے آتا تھا. تو ایک موقع تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اپنے چہرے کو ڈھانپتا کیوں ہے, تو وہ مجھ سے کہنے لگا اے ابو اسحاق, اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بات کو آپ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کریں گے یا میرے اس عیب کو آپ چھپائیں گے تو میں اس شرط پر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں اپنے چہرے کو کیوں چھپاتا ہوں. تو ابو اسحاق کہنے لگے ٹھیک ہے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کا پروپگنڈا نہیں کیا جائے گا لیکن علماء کی خدمت میں اس بات کو رکھا جائے گا. تو وہ ابو اسحاق سے کہنے لگا کہ ابو اسحاق فرازی, بات دراصل میں یہ ہے کہ میں ایک کفن چور تھا, کفن چرایا کرتا تھا. کسی بھی میت کو جب دفنایا جائے میں نماز جنازہ میں شامل ہوتا اور شامل ہونے کے بعد جب لوگ دفنا کے چلے جاتے تو میں تھوڑی دیر کے بعد آتا, اور قبر سے کفن چراتا اور اسے بیچ کے نفع حاصل کیا کرتا تھا. وہ کہنے لگا ابو اسحاق فرازی ایک عورت کا انتقال ہوا, میں اس کے جنازے میں شامل تھا. جنازے میں شامل ہونے کے دوران میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کے وقت اس کی قبر پہ پہنچا, میں نے قبر سے اینٹیں ہٹائی اور اپنا ہاتھ کفن نکالنے کے لیے جب قبر کے اندر ڈالا تو کفن نکلتا نہیں تھا. میں بیٹھ گیا گھٹنوں کے بل تاکہ پورا زور لگا کے جو ہے کفن کو قبر سے نکالوں. کہتے ہیں کہ جب میں نے پورا زور لگایا کفن کو قبر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نیک عورت نے میرے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی تھپڑ اس کی جو ہے انگلیوں کے پانچوں نشان میرے چہرے پر چھپ گئے. ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ذرا اپنا چہرہ تو دکھا. جب اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس عورت کی پانچوں انگلیوں کے نشانات جو ہے اس کی گال پر موجود تھے. محترم حضرات اب یہاں پر ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سنی اور بات سننے کے بعد یہ واقعہ حضرت امام اوزائی کی خدمت میں لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت صاحب ایسا ایسا آدمی میرے پاس آیا ہے اور ایسا ایسا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. حضرت امام اوزائی نے پھر لکھا ابو اسحاق کے نام کہ ابو اسحاق اس سے پوچھو کیا تم نے کفن چوری کرنے کے دوران ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جن کا چہرہ کعبے سے پھر گیا ہو؟ تو وہ ابو اسحاق سے کہنے لگا کہ ہاں واقعی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہیں دفنایا جب گیا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف تھا لیکن جب میں کفن چوری کرنے کے لیے گیا کفن چرانے کے لیے گیا تو چہرہ کعبے کی طرف سے پھرا ہوا تھا. اب ابو اسحاق نے امام اوزائی کو لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت ہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے بے شمار مردے ایسے دیکھے کہ جن کا چہرہ کعبے کی طرف سے پھرا ہوا تھا. تو امام اوزائی نے تین مرتبہ ان للہ و ان الیہ راجعون لکھا اور ابو اسحاق کے نام یہ لکھا کہ ابو اسحاق جس کا چہرہ کعبے سے پھر جائے سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوا. محترم حضرات آئیے اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے اور بندیاں اپنی قبر میں زندہ ہیں. جیسا کہ اس عورت نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اپنی قبر میں زندہ ہیں. اور دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نفس کی باتوں میں آ کے برا کام کر لیتا ہے اور شیطان کی جب اطاعت کرنے لگ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان مرنے سے پہلے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ پھر ایمان پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوتا ہے. یہاں پر علماء کرام نے کہا, علماء کرام کہتے ہیں کہ برا خاتمہ ہونا یہ چار وجہ سے ہوتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ برے خاتمے کی چار وجہ ہیں, اب وہ وجہ بھی آپ ذہن میں رکھ دیجئے گا. علماء کرام نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا, مسلسل جو آدمی نماز میں سستی کرے گا اور جو مومنہ نماز میں سستی کرے گی علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر جان لینا چاہیے کہ کہیں اس کا خاتمہ جو ہے وہ برے مذہب پر نہ ہو, یعنی ایمان پر, اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو اور برے مذہب پر اس کا خاتمہ ہو. علماء کرام فرماتے دوسری وجہ ہے والدین کو ستانا. جو آدمی مسلسل اپنے ماں باپ کو ستائے گا, ماں کو پریشان کرے گا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ اس کا چہرہ بھی کہیں کعبے سے نہ پھر جائے جب اسے قبر میں دفنایا جائے. علماء کرام تیسری وجہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیف دینا. جو انسان مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیف دے گا اس کا چہرہ بھی مرنے کے بعد کعبے کی طرف سے پھر جائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. علماء کرام نے آخری وجہ بیان کی, کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلسل شراب پیتا ہو, شراب کو جو ہے اپنی غذا بنا لے, ایسے شخص کا بھی ڈر ہے کہ اس کا چہرہ بھی دفنانے کے بعد کعبے کی طرف سے پھر جائے گا. تو ہم مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علی النبی الامی والی وصحابی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائے وقت 23 مارچ 1992 کی اشاعت میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, الحمدللہ لائبریریوں میں اخبارات موجود ہوتے ہیں, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ میری اس بات کو نوٹ کر لے اور وہ اخبار دیکھ سکتا ہے, روزنامہ نوائے وقت اور روزنامہ جنگ 23 مارچ 1992 کا اخبار اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس اخبار میں ایک واقعہ جو شایع ہوا, بڑا اہم واقعہ ہے اور ہم سنیوں کے ایمان کو جلا بخشتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ گکھڑ کے نوائی گاؤں فتح گڑھ میں حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے خلیفہ اور ممتاز عالم دین پیر غلام حیدر علیہ رحمہ کی قبر مبارک جدید تعمیر کے سلسلے میں ہونے والی کھدائی کے دوران اچانک کھل گئی. جنگ اخبار لکھتا ہے اور روزنامہ نوائے وقت بھی لکھتا ہے اور روزنامہ پاکستان نے بھی اسے لکھا کہ جدید تعمیر کے دوران جب ممتاز عالم دین پیر حیدر شاہ صاحب علیہ رحمہ کی قبر انور کھل گئی تو ہر طرف سے خوشبو آنے لگ گئی, ہر طرف سے خوشبو آنے لگ گئی اور آپ کا سر مبارک نظر آنے لگا. حضرت پیر غلام حیدر کی وفات ہوئے 54 سال گزر گئے تھے اور جدید تعمیر کے دوران قبر کھلی اور قبر سے خوشبو آنے لگ گئی اور کہتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا گیا تو بالوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور بالوں کی بالکل ویسی چمک تھی جیسے کہ جب وہ دنیا میں تھے تو چمک تھی, بالوں کی بالکل ویسی چمک تھی اور مانگ بھی نکلی ہوئی تھی جیسے کہ وہ نکالا کرتے تھے, مانگ بھی نکلی ہوئی تھی جیسے کہ ابھی انہوں نے کنگھی کی ہو اور پیشانی پہ ہرے رنگ کا رومال تھا. وہ رومال کس کا تھا؟ کہتے ہیں وہ رومال حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی مزار کی چادر کا ایک ٹکڑا تھا جو انہوں نے مرتے وقت نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی کہ یہ میرے پیشانی پر تم باندھ دینا. کہتے ہرے رنگ کا کپڑا جو ہے ان کی پیشانی پر بنا ہوا تھا. صاحب مزار کے پڑپوتے حضرت صاحبزادہ عبد الرحمان جامی کا کہنا ہے کہ جب میں نے حضرت کے بالوں کو ہاتھ لگایا تو بالوں میں پانی کی نمی موجود تھی. بال گھیلے تھے, جب آدمی کنگھی کرتا ہے تھوڑا پانی لگاتا ہے اس کے بعد مانگ نکالنے کے بعد بال جماتا ہے, کہتے ہیں کہ پانی کی نمی موجود تھی اور 24 گھنٹوں تک ان کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی. یہ ہے نیکی کا انجام اور یہ ہے مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کی کامیابی کی دلیل. مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کی کامیابی کی دلیل یہ واقعہ ہے جو جنگ اخبار نے بھی لکھا اور جناب نوائے وقت نے بھی لکھا اور روزنامہ پاکستان نے بھی لکھا. کیوں نہ ہو کہ جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے لازمن وہ بھی قبر میں زندہ ہوگا. محترم حضرات ذہن میں رکھیے گا, یہ اہل سنت و جماعت کے حق کی دلیل ہے. وہ لوگ کہ جو مصطفیٰ کو زندہ نہیں مانتے, غلام اللہ غالباً انگلینڈ میں تقریر کر رہا تھا, تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ میں حضور غوث اعظم کا آج پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کھڑا ہوا. وہ قمیص کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے, وہی گر گیا, وہی مر گیا. جب اس کی لاش پاکستان لائی گئی انگلینڈ کے ڈاکٹروں نے لکھا ہم لاش تو دے رہے ہیں لیکن اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہو گیا ہو, ہو سکتا ہے کہ چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو گیا ہو, اس لیے اجازت نہیں دی. تو یہ ہے مصطفیٰ کو اس دنیا میں تمام کمالات کے ساتھ ماننے والے کے ساتھ اللہ کا انعام, اور مصطفیٰ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب. محترم حضرات اور آگے آئیے, عاشق رسول سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی, ان کا انتقال کراچی میں ہوا. کراچی سے ان کا جنازہ مبارک کا فیصل آباد لایا گیا. یہاں پر بھی اخبار لکھتا ہے کہ اسٹیشن سے جنازہ جب اٹھایا گیا اور کچہری بازار لایا گیا, جنازہ جب شہر میں داخل ہوا تو ہم تمام لوگوں نے دیکھا کہ علامہ سردار احمد صاحب کی لاش پر نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، ہم تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ہے مسلک کی حق، اہل سنت و جماعت کی جو ہے کامیابی کی نشانی۔ محترم حضرات، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اس دنیا میں معمولی سی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور قبر اس کے ساتھ بہترین طریقے سے جو ہے وہ پیش آئے گی۔ آئیے ایک اہم واقعہ کہ جو مقاصد الساکنین اور القول البدی میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت ہی گناہگار، بہت ہی بدکار، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، کسی نے بھی اس کی نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میرا فلانا بندہ انتقال کر گیا ہے، جاؤ اسے جا کر کے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے قبر میں رکھو، اس کے بعد پھر میں تم سے کلام کروں گا، کوہ طور پر آنا۔ محترم حضرات، موسیٰ علیہ السلام جب علاقے میں گئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پر وہی شخص پڑا ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ تعداد میں گناہ کرتا تھا، لیکن حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اسے قبر میں رکھا، کوہ طور پر آئے، آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، مولا یہ تو بڑا گناہگار تھا، مولا یہ تو بڑا بدکار تھا، مولا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ چھوڑا ہو، مولا کریم یہ تیرا محبوب کیسے ہو گیا، تو نے اس کے سارے گناہوں کو کیسے معاف کر دیا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بات دراصل میں یہ ہے، ایک موقع تھا کہ اس نے تورات پڑھنے کے لیے کھولی، جب اس نے تورات کھولی نا تو اس میں میرے محبوب کا نام لکھا تھا محمد، اب اس نے کیا کیا، اس نے محبت کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو چوما، چومنے کے بعد اس تورات کو اپنی آنکھوں سے لگایا، تو میں نے کہا کہ ارے فرشتوں دیکھو یہ میرے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میرا محبوب تو میرا بھی تو محبوب ہے، چنانچہ اب میری غیرت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے محبوب کے نام کو چومنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو ذرا ایمان سے کہہ دو کہ جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کو چومیں ان کا یہ مقام ہو، اور جن لوگوں نے خود مصطفیٰ کو چوما ہو ان کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی آئے محمد، تو اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگانے کے بعد آنکھوں سے ضرور لگاؤ۔ ہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب چومنا شرک ہے، چومنا بدعت ہے، چوما نہیں جا سکتا، ان بیغرتوں سے پوچھو، یہ بتاؤ کیا خدا کو چوم سکتے ہو؟ کیا خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ نہیں چوما جا سکتا، تو خدا وہ ہے اسے چوما جائے گا، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ محترم حضرات، تو ہم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چومتے ہیں، جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جن لوگوں نے جسم کو یا ہاتھوں کو چوما ہے ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نام آپ دیکھیے کیسا رکھا، محمد۔ اے اللہ، تو نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا کیوں؟ رب کریم کی مشیت کہتی ہے کہ میرا علم جانتا ہے کہ میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ محمد کے نام کو چومنا شرک و بدعت ہے، تو میں نے اپنے محبوب کا نام ایسے رکھا محمد، چاہے یہ چومے یا نہ چومے، ارے جب یہ نام لیں گے نا ان کے ہوٹ آپس میں خود بخود چوم لیں گے، ان کے ہوٹ، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ہوٹ جو ہے آپس میں خود بخود چوم لیں گے۔ آپ ذرا کہہ کر کو دیکھیے محمد، آپ دیکھیے ہوٹ آپس میں خود بخود چوم لیتے ہیں، اب یہ وہاں بھی چومے یا نہ چومے، لیکن اس کے ہوٹ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ محمد کا نام چومنے کے لائق ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ چومنے کے لائق ہے۔ محترم حضرات، اور آگے آئی مزت المجالس علامہ عبد الرحمان سپوری علیہ الرحمان نے صفحہ نمبر 109 جلد دوسری پر اس واقعے کو لکھا، کہتے ہیں ایک مریض نزع کی حالت میں تھا، اس کا دوست بیمار پرسی کے لیے آیا اور دیکھ کر پوچھا، اے دوست جان کنی کے وقت تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بتا کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے تکلیف نہیں ہو رہی. پوچھا کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں نا جان کنی کے وقت انہیں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیف نہیں ہوتی. محترم حضرات، یہ درود بہت بڑی چیز ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ نبی امی والی و صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ خوب ذہن میں رکھنا، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بلند مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بلند مقام ہے. اور جو مصطفیٰ پہ محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ ارشاد سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے، جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمت نازل فرمائے گا، جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑے اللہ اس پر 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پڑے، سرکار نے اب یہ نہیں فرمایا 1,00,000 رحمت نازل فرمائے گا، بلکہ سرکار نے فرمایا اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. 1000 مرتبہ درود پڑے اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن جنت میں جائے گا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بابا سے بلند کہہ دیجئے گا سب مل کے، سرکار فرماتے ہیں کیسے جنت میں جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ایسے جائے گا کہ جنت میں جاتے وقت اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا، اس کا کندھا جو ہے میرے کندھے سے چھو جائے گا. محترم حضرات، یہ فضیلت ہے وہ لوگ جو درود پڑھنے کو شرک و بدعت کہتے ہیں. محترم حضرات، آئیے حضرت ابو بکر محمد بن مجاہد، اس واقعے کو مولوی زکریا نے بھی لکھا تبلیغی نصاب کے اندر، باب درود، ابھی کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، ابھی ان تبلیغیوں نے ہوشیاری کیا کی اس حصے کو اپنی کتاب میں سے نکال دیا، لیکن ابھی بھی وہ بیروت سے چھپتا ہے. اگر آپ اس کی کتابت دیکھیں تو 500 روپے کی ایک کتاب پڑتی ہے، اور یہاں پہ جو تبلیغی جماعت والے جو ان کے بزرگ ہیں وہ اس کتاب کو مفت تقسیم کرتے ہیں، 500 کی کتاب مفت تقسیم کرتے ہیں. یا ہم سیٹوں سے کہتے ہیں سیٹ صاحب، اتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ایسا کرتے ہیں کہ 2 صفحے کا ایک پمفلیٹ چھاپتے ہیں تاکہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے. ہمارا سنی سیٹ کہتا ہے شاہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کام کے، عیاشیوں کے لیے پیسہ موجود ہے لیکن مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ افسوس اور یہ مقام ڈوبنے، وہ اس کتاب کو مفت تقسیم کرتے ہیں، 500 کی کتاب مفت تقسیم کرتے ہیں. یا ہم سیٹوں سے کہتے ہیں سیٹ صاحب، اتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ایسا کرتے ہیں کہ 2 صفحے کا ایک پمفلیٹ چھاپتے ہیں تاکہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے. ہمارا سنی سیٹ کہتا ہے شاہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کام کے، عیاشیوں کے لیے پیسہ موجود ہے لیکن مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ افسوس اور یہ مقام ڈوبنے کا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محترم حضرات، آؤ، حضرت ابوبکر محمد بن مجاہد بہت مشہور شخصیت ہے. ایک مرتبہ بغداد میں درس دے رہے، دوران درس حضرت شیخ شبلی آ گئے. شیخ شبلی جب آئے دوران درس تو ابوبکر محمد بن مجاہد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تمام لوگ کھڑے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جب بڑا عالم کھڑا ہوتا ہے تو چھوٹے بچارے ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو گئے. اب ابوبکر محمد بن مجاہد نے شیخ شبلی کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد شیخ شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اب علماء کہنے لگ گئے جو چھوٹے تھے، کہا حضور ہم بغداد والے تو اسے دیوانہ کہتے ہیں، ہم بغداد والے تو اسے پاگل کہتے ہیں، ہم بغداد والے تو اسے مجنون کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی عزت کی، اس کی تکریم کی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا کیوں؟ اب سنو، حضرت ابوبکر محمد بن مجاہد نے فرمایا میں نے بالکل ویسا کیا، میں نے بالکل ویسا کیا ہے اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے رات سرکار کریم علیہ السلام کو خواب میں اس کے ساتھ کرتے دیکھا، خواب میں اس کے ساتھ کرتے دیکھا. عرض کرتے حضور رات سرکار نے، اب دیکھیے اب اللہ والوں کے خواب ہیں، اللہ والے اپنے خواب بیان نہیں کرتے تھے، کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خواب میں دیکھا، کیوں؟ اس لیے اگر بیان کریں ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے تو یہ خواب کی نفی ہو جائے، اس لیے پرانے علماء اور جید علماء اس کو بیان نہیں کرتے. محترم حضرات آئیے، حضرت ابوبکر محمد مجاہد نے جب بات چھیڑ دی، اب لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو بتائیں رات سرکار نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے، سرکار کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے، میں بھی موجود تھا، تمام اولیاء اللہ موجود تھے. اتنے میں یہ شیخ شبلی آیا، سرکار کریم علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار استقبال کرے، لوگوں کتنی بڑی بات ہے سرکار استقبال کرے، کس وجہ سے استقبال کیا یہ بھی سنتے چلو. کھڑے ہو گئے سارے صحابہ کرام، کھڑے ہو گئے تمام اولیاء اللہ، کھڑے ہو گئے. سرکار کریم علیہ السلام نے شیخ شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا. تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول ہم بغداد والے تو اسے دیوانہ کہتے ہیں، ہم بغداد والے تو اسے مجنون کہتے ہیں، ہم بغداد والے تو اسے پاگل کہتے ہیں، آپ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا کیوں؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر محمد بن مجاہد یہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد. ابوبکر محمد بن مجاہد نے پوچھا حضور یہ کتنے سال سے یہ فعل کر رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابوبکر محمد بن مجاہد 80 سال سے اس کا یہی طریقہ، 80 سال سے اس کا جو ہے یہی طریقہ ہے. معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ پہ محبت کے ساتھ درود پڑے اسے مصطفیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، مصطفیٰ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. اور دیکھو درود بھی کیا پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد. تو محترم حضرات درود شریف کو جو ہے اپنے اوپر آپ لازم کر لیجئے، یہ معمولی بظاہر لگتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا بہت بلند مقام ہے. محترم حضرات آئیے، ایک مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، غالباً کسی جنگ سے واپس آئے، صحابہ کرام بھی موجود ہے. اب کیا ہوا، روٹیاں موجود تھی صحابہ کے پاس اور سرکار کریم علیہ السلام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، سالن نہیں تھا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. انشاءاللہ تعالی کبھی اگر گفتگو کروں گا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ظاہری طور پر سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت سے وصال تک اپنی زندگی میں کبھی میدا نہیں دیکھا تھا، میدا سرکار نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعثت سے وصال تک سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چھنی بھی نہیں دیکھی تھی. چھنی محترم حضرات، آج ہم میدا بھی کھاتے ہیں اور چھنا ہوا آٹا بھی کھاتے ہیں لیکن آپ دیکھ لو کہ ہم کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنا مولا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ جو کی موٹی موٹی روٹی کھا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کو کیسے یاد کرے گا جیسا مصطفیٰ یاد کرتے ہیں. محترم حضرات آئیے، سرکار کریم علیہ السلام کے پاس روٹی موجود ہے مگر سالن نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں اتنے میں کیا ہوا، ایک شہد کی مکھی آئی، مکھی نے آنے کے بعد آپ جانتے ہیں مکھی کی آواز بھن 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 اس نے کی مکھی نے. اب سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو مصطفیٰ عاشقوں کی بولی کس طریقے سے جانتے ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صرف سادی روٹی نہیں کھائیے، ہم لوگوں نے آپ کے لیے شہد کا چھٹا بنایا ہوا ہے، چند صحابہ کو بھیج دیجیے تاکہ وہ شہد نکال کے لے آئیں اور آپ ہمارے شہد کے ساتھ روٹی لگا کے کھائیں. اب دیکھو معلوم یہ ہوا کہ مکھیوں کو بھی گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ بھوکا رہ جائے تو خدا کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے. محترم حضرات آئیے،
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، جانے کے بعد شہد لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، واقعی کیا دیکھا، ایک غار کے اندر شہد کا چھتا موجود ہے، شہد کا۔ حضرت علی نے شہد نکالا، نکالنے کے بعد لے کے آئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہد سے روٹی لگا کے کھائی، صحابہ کرام نے بھی کھائی۔ اس چھتے کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کا شہد کھا رہے ہیں؟ ان مکھیوں کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مصطفیٰ ان کے منہ سے نکلے ہوئے پھولوں کی عرق جو بنتا ہے جس سے شہد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھا رہے ہیں؟ سرکار کریم علیہ السلام نے شہد کھایا۔ اب کیا ہوا، جب سرکار کریم علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، شہد کی مکھی دوبارہ آ گئی۔ آنے کے بعد اس نے بھن بھن کی، سرکار کریم علیہ السلام نے شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلایا، شہد کی مکھی کو سرکار نے اپنے پاس بلایا۔ شہد کی مکھی قریب آئی، جتنے علماء ہیں آپ پوچھ لیجئے کہ مکھی سرکار کے جسم پہ بیٹھتی نہیں تھی۔ سرکار کا جسم تو بہت بڑی بات ہے، سرکار کریم علیہ السلام کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مکھی نہیں بیٹھتی تھی سرکار کے لباس پہ۔ اور یہاں سرکار نے شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلایا۔ یہ عام مکھی جو ہے یہ سرکار کے لباس پہ کبھی بھی نہیں بیٹھی، سرکار کریم علیہ السلام کے کبھی قریب نہیں آئی۔ آج جس کے دل میں سرکار کی محبت تھی نا، سرکار نے اس مکھی کو اپنے قریب بلا لیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اب اس سے باتیں کرنا شروع کی۔ اب حضرت علی عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، میں نے اس سے سوالات کیے اور اس مکھی نے مجھے جوابات دیے۔ میں نے ایک سوال اس سے یہ کیا کہ مکھی یہ بتا، تم جب پھولوں کا ذائقہ چوستی ہو، درختوں سے جب ذائقہ لیتی ہو، پتوں سے، تو ان میں تو کڑوے بھی پھول ہوتے ہیں اور میٹھے بھی ہوتے ہیں، تو پھر تمہارے شہد میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ یہ میٹھے پن کا ذائقہ کیسے آ جاتا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، واقعی بعض پھول کڑوے ہوتے ہیں، واقعی بعض پھول کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہم چوستی ہیں، چوسنے کے بعد جب ہم چھتا بناتی ہیں تو پیارے آقا آپ پہ درود پڑتی رہتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے، آپ پہ درود پڑتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے۔ ارے شہد کی مکھی کڑوے پھولوں کا ذائقہ چوسے، مصطفیٰ پہ درود پڑے، مٹھاس آ جائے، اور اگر ہم مصطفیٰ پہ درود پڑے، کیا ہمارے ایمان میں مٹھاس نہ آ جائے گی؟ کیا ہمارے دل میں مٹھاس نہ آ جائے گی؟ کیا ہمارا پورا سراپا مصطفیٰ کی محبت میں گم نہیں ہو جائے گا؟ تو محترم حضرات، درود پاک کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو گویا کہ آج کی گفتگو کا حاصل مختصر کرتا ہوں یہ ہے کہ جو اس دنیا پر معمولی سے معمولی نیکی کرے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا، قبر میں بھی اجر دے گا، اور بروز محشر بھی جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کرے گا، چاہے وہ معمولی سی نیکی سرکار کریم علیہ السلام کے نام ہی کو چومنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی سی نیکی رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بلند مقام ہے۔ تو جو اس دنیا پر، جو اس زمین پر اچھے کام کرے گا، نیکی کرے گا، کل وہ اس کا اجر اپنی قبر میں بھی دیکھے گا اور میدان محشر میں بھی دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعے جو ہے اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہاں پر ایک دو پرچی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جناب توحید پر آپ کلام کیجئے، نمازی حضرات کی گزارش ہے کچھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر آپ بیان کیجئے، جس طرح آپ نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ کی خواہش ہے پہلے اس موضوع کو میں مکمل کر لوں تاکہ بات جو ہے ساری آپ کے ذہن میں آ جائے کہ قیامت کا نقشہ کیا ہے، اللہ کا ولی جب مرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، میدان محشر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں بخشش کون کرے گا، اور پھر جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، انشاءاللہ ایصال ثواب، یہ ساری باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے.